بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دسمبر 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے نتائج کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال جل وعلا في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. قرآن مجید کے 3 مقامات سے میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں. سورہ مائدہ کے 9 رکوع کی آخری 2 آیات. یہ جو ہمارا سابقہ مضمون چل رہا تھا اسی کا تسلسل ہے. اس کے بعد ارادہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرانے والا ہے کہ 10واں رکوع بھی پڑھیں گے. جو موضوع زیر گفتگو ہے زیر بحث ہے اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی ہے جو ان قرآن مجید کے اس حصے میں ہے, ان رکوعوں میں ہے, 8واں 9واں اور 10واں رکوع. 9 رکوع کی 2 آیات رہ گئی تھی. پس منظر سے جوڑنے کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہود اہل کتاب اور نصارہ کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ ان کا اصل کردار کیا ہے, مسلمانوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں, ماضی میں ان کے جرائم بڑے بڑے کیا تھے اور اب وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی تمہارے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, اس رہنمائی کا خلاصہ ہے جو یہاں پر سورہ مائدہ کے اس حصے میں آیا. چنانچہ فرمایا ولو ان اہل الکتاب یامنو, ان کے جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام جتنا گر چکا ہے, پست ہو چکا ہے, وہ لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں. پھر ایک بات فرمائی گئی دعوت کے انداز میں, کیونکہ یہ موقع کب ہے, آج سے 1400 سال پہلے کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. انہیں پھر ایک موقع دیا جا رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. فرمایا یہاں پہ فرمایا ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا, لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے, جو ان کی تاریخ میں ان کے جرائم ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اب بھی اس وقت موجودہ اہل ایمان اپنے سابقہ اسلاف کی روش کو ترک کر دے. وہ روش کیا تھی, اللہ سے بغاوت کی, اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری والی روش. اب اگر وہ ایمان لے آئے اور ایمان کا مطلب اب کیا ہوگا یہاں پر؟ کہ وہ سابقہ رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ نے ایک رسول جو اب بھیجے ہیں اور جو کتاب ہدایت اس وقت نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لائے. اگر اس رب پر ایمان ہے تو اس رب کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے. ایمان لے آئے واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کریں. لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ان کو لازمت داخل کریں گے نعمتوں والے باغات میں. وہ اچھے وعدے جو اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اپنے وفاداروں سے کیے ہیں، ان وعدوں کے وہ مستحق اب بھی بن سکتے ہیں. گویا اس کے اندر ایمان لانے کی ایک بڑی مؤثر دعوت ہے. اس ایمان کا اصل نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہے آخرت کی کامیابی، اور وہی اصل مسئلہ ہے ہر انسان کا. اس امتحان میں کامیابی جس امتحان کے لیے اللہ نے اس زمین پر بھیجا ہے، ایک عارضی وقت کے لیے، کچھ کچھ عرصہ اپنا اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے اور پیوند خاک ہو جانا ہے، پھر اسی خاک سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ جسد جو ہے انسان کا، یہ اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، دوبارہ اسی میں واپس چلا جائے گا، اس کے اجزاء پھر اسی میں مل جائیں گے، پھر یہیں سے برآمد کر لیا جائے گا ایک مرتبہ اور، پھر اگلے مراحل شروع ہوں گے. بہرحال وہ جو اصل زندگی ہے اس میں کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی، کہ جو کسی بھی انسان کا منتہا مقصود ہو سکتا ہے. اب بھی موقع ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور قدموں کے نیچے سے بھی. یہ اس اجتماعی نظام کے حوالے سے جو شریعت دی گئی تھی، ایک ہے اپنی ذات میں اللہ پر ایمان اور تقویٰ کی زندگی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ کی زندگی کے حوالے سے یہ ہے کہ گناہوں سے، حرام سے بچنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ایک اعتبار سے پورا دین اس میں آ گیا، اجتماعی حصہ بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر اجتماعی حصے کے الگ کر کے کہا گیا کہ اگر وہ دنیا میں تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، انہوں نے اس شریعت کو جو اللہ نے دی تھی قائم کی ہوتی. اس آیت کے دو انداز سے ترجمے کیے گئے. اپنی ماضی میں بھی اگر انہوں نے اللہ کے دین سے وفاداری کی ہوتی، یہود نے تورات کے نظام کو قائم کیا ہوتا، عیسائیوں نے، نصارہ نے انجیل کے مطابق اپنا نظام بنایا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق شریعت نافذ کی ہوتی، تو پھر انہیں دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوتی. جو بھی آسمانی ہدایت ان کے پاس آئی تھی اس کو قائم اور نافذ کیا ہوتا، تو کھاتے وہ اپنے اوپر سے بھی، لاکر من فوقہم، یعنی آسمان بھی برکتیں نازل فرما، ومن تحت ارجلہم، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے اگل دیتی. گویا جب کسی مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ ایک پورا نظام عطا فرما دے، شریعت دے دے، کسی بھی مسلمان امت کو شریعت عطا کر دی جائے اس زمین کے لیے، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، اللہ کا آئین، پورا اجتماعی نظام دے دیا جائے، جو اس سے پہلے یہود کو بھی ملا تھا، نصارہ کو بھی ملا تھا، اور کامل ترین شکل میں کسے ملا؟ وہ ہمیں ملا ہے. اور اس نظام کو وہ قائم کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں پھر حاصل ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، امن و امان ہوتا ہے. یہ دنیا میں نیٹ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام. اور یہی بات جو ہے اس میں سبق ہمارے لیے، دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ اب بھی ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم تورات اور انجیل پر قائم رہو، تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، انجیل میں بھی ہیں، وہاں شریعت بھی تھی، انہی پیشین گوئیوں کے مطابق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن نازل ہو رہی ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ اور اس کو بھی قائم و نافذ کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا اور جو نازل کیا جا رہا ہے ان پر ان کے رب کی جانب سے, یعنی اب جو ہدایت نازل ہو رہی ہے اس کو بھی قائم کرتے. اور اس میں بڑا اچھا نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ اگر اس قرآن مجید اور شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو قائم کریں گے, نافذ کریں گے, تو یہ ایک اعتبار سے تورات اور انجیل کی بھی اقامت ہے, اس میں بھی اللہ کی شریعت تھی اور اس کا کامل ایڈیشن وہ اب اس کو قائم اور نافذ کر رہے ہیں, یعنی آسمانی ہدایت اور آسمانی شریعت اسی کا نفاذ ہو رہا ہے, کوئی الگ شے نہیں ہے. اس کے نتیجے میں دنیاوی خوشحالی برکات ان کو لازماً حاصل ہوتی. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پہلی آیت کہ اگر اہل ایمان واقعی ایمان لاتے اور تقویٰ کی نفس اختیار کرتے تو جنت ان کو ملتی. ہم بھی مسلمان ہیں, انبیاء, ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں, تمام رسولوں کو مانتے ہیں, تمام آسمانی کتابوں پر ایمان کے دعوے دار ہیں, لیکن دعویٰ ایک ہے. سوال یہ کہ ہم تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ تقویٰ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جب اللہ کو رب مان لیا تو اس نے جس شے کو حرام کر دیا, ممنوع قرار دیا, اسے باز آ جاؤ, چھوڑ دو حرام کام, گناہوں سے باز آؤ, اور ہر معاملے میں اس کی فرما برداری کرو, نافرمانی سے بچو. یہ پیغام ہمارے لیے بھی, اگر ہم یہ کریں گے تو ہم سے اللہ تعالی ہماری برائیاں دور کر کے جنت کی کامیابی ہمیں عطا کرے گا, ورنہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی سخت ترین محاسبہ ہوگا, ہم سے زیادہ سخت ہوگا. ہم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے پوری نوع انسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم کیا رول ماڈل بنے ہوئے ہو, کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ تم سب سے بڑی رکاوٹ تھے اسلام کے رستے میں. یہ دین آیا تھا پوری نوع انسانی کے لیے, قیامت تک کے لیے. سب سے بڑی رکاوٹ کون تھا؟ تم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ یہ دین, وہ نظام خلافت, وہ آج کے دور میں قابل عمل ہی نہیں ہے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو آج قائم کیا جائے, اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. قطعاً نہیں, دیکھ لو 57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک جگہ بھی قائم نہیں ہے. ہرگز اس کے پاس مت آنا, قریب مت پھٹکنا, یہ میسج ہم دے رہے ہیں دنیا. تو یہ جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے, یہود و نصارہ سے, پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے. ہاں, اللہ کے وفادار بن جاؤ تو دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی. لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم, آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی, زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی. تو اپنا حساب کر رہے ہو. چند دن پہلے ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. وہ کسی پروگرام میں لے جانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی دیکھیں, خالص میٹیریلسٹک انداز میں بات کریں تو واقعی آبادی بڑھے گی, وسائل کم ہیں, مسئلہ بنے گا, پلاننگ ہونی چاہیے پیورلی میٹیریلسٹک بنیادوں پر. یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی ضرورت. ایمانی حقائق اور قرآن کی طرف جائیں, وہاں تعلیمات, وہاں تو یہ راسخ وہ ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ اگر مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر رہے ہو, اور ابارشن بھی ایک طرح کا قتل ہے, تو پھر یہ ہو گیا, تو پھر اللہ کے ہاں گویا تم اس پر ایمان ہی نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تمہارے اور تمہاری اولاد کے رازق ہم ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی کثرت پر فخر کیا تھا, وہاں پیمانے اور ہیں. چنانچہ یہاں پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی وسائل آپ کے پاس کیا, اصل پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا ہوتا, شریعت کو نافذ کیا ہوتا تو زمین خزانے اگل دیتی, آسمان جو ہے وہ برکتیں نازل کرتا. یہ بنیاد ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جو بھی امت اس زمین پر اللہ کے نمائندہ کے طور پر آئی ہے اور اسے کتاب اور شریعت دی گئی, اس کے لیے یہی رہنمائی. یہاں پر اس مضمون کو نامکمل چھوڑتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ سورہ مائدہ کے اس حصے کا مطالعہ جاری رہے گا, میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ جو ایشو ہے کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا گیا, گیلانی صاحب تو کیا آئے تھے سارک کانفرنس منموہن سنگھ سے. اب یہ ہے کہ اس کو ان کی کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے. ہاں پارلیمنٹ میں ابھی یہ منظور نہیں ہوا ہے, اس پر باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس پہ جو باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارا موقف کیا ہے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ میں قدر تفصیل سے بات کروں گا. سورہ انفال کی میں نے آیت تلاوت کی. دیکھیے بھارت کا اور پاکستان کا معاملہ خاص ہے. پاکستان بھی جیسے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو پوری دنیا میں یہ ملک بھی اپنی جگہ ترکیب میں خاص ہی ہے, اپنی نوعیت کا واحد ملک. یہ دیگر اسلامی ممالک پر بھی اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ملک ہے جو خالصتاً اسلام کے نام پر وجود میں آیا, واحد اس وقت کی اسلامی مملکت جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی. اور کن حالات میں وجود میں آئی تھی؟ سورہ انفال کی وہ آیت کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں, آج بھی صرف حوالہ دے کر گزروں گا کہ وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یوں لگتا ہے کہ قیام پاکستان ہی کا پس منظر بیان کر رہی ہے. یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے, مائنورٹی میں تھے, اور تمہیں زمین میں بے بس اور مجبور کر دیا گیا تھا, ہر طرف سے دبایا جا رہا تھا, کارنر کیا جا رہا تھا. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اب چونکہ ہمیں اپنی تاریخ سے کاٹ دیا گیا ہے, اور ویسے بھی اب علم جو نام ہے وہ صرف پروفیشنل علم کا ہے, اصل علم اللہ ماشاء اللہ سب بے بہرم, پی ایچ ڈی ہو کچھ ہو, پروفیشنل نالج ہے علم جسے کہتے ہیں. اپنی تاریخ کے بارے میں آپ کو معلوم, ہمیں تو اپنے جغرافیہ کا ہی نہیں پتا, تاریخ تو چھوڑ دیجیے. پاکستانیوں کو اپنے ملک کے جغرافیے کا نہیں پتا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر عظیم اکثریت دنیا کے جغرافیہ تو چھوڑ دے, ہمارے ہاں تو تعلیم رہ گئی پروفیشنل, صرف میڈیکل سائنس, انجینئرنگ, اس کے 85 شعبے اور روزانہ بڑھ رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سائنسز, اسی طرح کے کمپیوٹر سے متعلق ریلیٹڈ آئی ٹی, یہ تو فنی مہارتیں ہیں. جیسے بڑھائی ہے, جیسے لوہار ہے, اس کو اس کی مہارت کو آپ آگے بڑھاتے جائیں, یہ تو اس نوعیت کی ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. نالج, چنانچہ تاریخ اس کے اندر ایک اہم موضوع ہے, سیاسیات اس کے اندر ایک موضوع ہے, انٹرنیشنل معاملات ہیں, پولیٹیکل سائنس, سوشیولوجی, سائیکالوجی, فلسفی, اور اصل دین, اصل علم تو ہے ہی قرآن کا علم, دین کا علم. دار کیا چنانچہ وہ پس منظر کیا تھا, کیوں پاکستان وجود میں آیا تھا, کیوں یہ لکیر کھینچی گئی تھی. ہم اس وقت ہندو اور انگریز دونوں کی دوہری غلامی میں پس رہے تھے. انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی, اور ہندو ہم سے 800 سالہ یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ انتقام لینے کے در پہ تھا, اور اس کا اظہار اس کے عمل سے, رویے سے بالکل واضح تھا. چنانچہ جب دوہری غلامی میں پس رہے ہیں, انگریز کی غلامی, انگریز ذلیل کسے کرتا تھا؟ مسلمانوں کو. یہ تو اصول ہے, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. بادشاہوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بستی کو, کسی علاقے کو, ملک کو فتح کرے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, افسدوا فیہا, فساد مچاتے ہیں. وجعلوا عزة اهلها اذلة, اور وہاں کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں, اور ذلیلوں کو اوپر کرتے ہیں. جو اسلام کے اور اس ملک کے, یا یوں کہیے کہ اسلامی حکومت کے جو غدار تھے, جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو بڑی بڑی جاگیریں دے دی گئیں, ان کو بڑے بڑے القابات دے دیے گئے, اور جو اسلام کے ساتھ کمیٹڈ تھے انہیں ذلیل کرنے کی آخری انتہا جنگ آزادی میں, معلوم ہے آپ کو, پھر جو علماء کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس کے بعد, جب وہ کوشش ناکام ہوئی تھی. گوانٹانامو بے کو تو آپ جانتے ہیں, اس وقت کیا تھا؟ کالا پانی بھیجا جاتا تھا, مالٹا بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں کے تو حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. وہاں کیا کیا سلوک, کس کس انداز سے تذلیل کے جو حربے اختیار کیے جاتے تھے. اب تو پھر بھی وہ میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. انتہا درجے کی گندگی کی گئی. تو بہرحال پس کون رہا تھا؟ مسلمان. انگریز کی غلامی, ہندو کی غلامی. ہندو کو انگریز جیسے آج بھی کر رہے ہیں, وہ ان کو علاقے کی منی سپر پاور بنانے کے لیے پوری پلاننگ امریکہ کی ہے. کب سے ہے؟ آج سے تھوڑی. اس وقت بھی انگریز کو مواقع دیا جا رہا تھا, سرکاری ملازمت, تعلیم, ہر گوشے. مسلمان پس رہا تھا, اور یہاں تک کہ ہندوؤں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو واپس ہندوازم کی طرف کلیم کرنے کی بھی تحریکیں شروع کر دی. شودی اور سنگٹن کی تحریکیں کیا تھیں؟ مسلمان اکثر اپنے دین سے لاواقف ہیں, لاعلم ہیں. ایک کمپین چلائی جائے, یہ ہماری ہی نسلیں ہیں جو کسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئی تھی, اسلام سے عملی تعلق کوئی ہے نہیں, ان کو ہندو وقت میں واپس لاؤ. اور بڑی کامیابی سے وہ اس پر عمل پیرا تھے. میواد کی بڑی آبادی جو ہے بڑی تیزی سے ہندوازم کی طرف واپس جا رہی تھی. اسی فتنے کو روکنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئی, ان میں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نظام وضع کیا جس کے ذریعے علم دین بھی پھیلایا اور دعوتی جو ہے وہ وفود بھیجنے شروع کیے. وہ ایک لمبا چوڑا نظام مجھے آج بھی تبلیغی جماعت وہ پوری دنیا میں اختیار کر رہی ہے. وہ اصل میں تو میواتی قوم کو, مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے وضع کیا گیا تھا. وہ وہاں بہت مؤثر اور کارگر ہوا. تو وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے, مائنورٹی میں تھے, قیام پاکستان سے قبل. وہ بر صغیر جس پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اب عملاً مائنورٹی میں ہے. مستضعفون فی الارض, زمین میں تمہیں بے بس اور لاچار کر کے تمہیں کارنر کیا جا رہا ہے. ہندو بھی کارنر کر رہا ہے, انگریز بھی کارنر کر رہا ہے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ ہوا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, تمہارا تشخص ختم کر دیں گے. تمہیں فکر دامنگیر ہو گئی کہ اسلام کا شاید وجود ختم ہو جائے گا یہاں, جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو ہندو مت کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے. فآواد, تو اللہ تعالی نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دی, خاص اپنی نصرت سے, تائید سے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, تمہاری مدد کی اس نے خاص اپنی نصرت سے. اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ وہ ڈھیٹ جو سورج کو نصف النہار پر دیکھ کر بھی کہیں کہ سورج موجود نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. باقی سب لوگ جو حقیقت سے جانتے ہیں, واقف ہیں, یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کا قیام معجزانہ تھا. انگریز بھی مخالف پاکستان کا, ہندو مخالف, کانگریس مخالف. کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی, اور مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اکابر اس میں شامل تھے. مسلم لیگ کی کیا حیثیت تھی کانگریس کے مقابلے میں؟ وہ تو بعد میں تحریک کی شکل بنی, بحیثیت سیاسی جماعت صفر تھی. کبھی تاریخ پڑھی اٹھا کر, اور بڑے بڑے اکابر, بگ گنز مسلمانوں کے, وہ کانگریس میں. اور گاندھی کہتا تھا میری لاش پر پاکستان بنے گا. پاکستان بنا. فآواکم وأیدکم بنصرہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تائید کا مظہر تھا. یہ پاکستان معجزانہ, اور آیا بھی کب ہے؟ 27ویں شب ماہ رمضان المبارک کی. یہ ہے وہ صورتحال, اور اس میں تھوڑا سا اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عالم اسلام کا جو حال ہوا تھا, پورا عالم اسلام کولونیل رول کے تابع آ گیا تھا. وہ سامراجی قوتیں, کہیں برٹشرز ہیں, کہیں ڈچ ہیں, کہیں پورچوگیز ہیں, کہیں فرینچ ہیں, کہیں اٹالینز ہیں, اکثر جگہوں پر ڈائریکٹ ان کا جو ہے سیاسی اور عسکری غلبہ تھا, اور کہیں کہیں انڈائریکٹ, لیکن تھا پورا کا پورا. حصے بکھرے ہو گئے, کبھی ایک آٹومان امپائر ہوتی تھی, عالم اسلام کا ایک نقشہ ہوتا تھا, وہ سب ختم. دنیا کے نقشے سے وہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا, اور اس کے بعد جو کچھ رہ گئے بچے کھچے وہ سب کولونیل رول کے تابع. لیکن اس کے بعد آزادی ملنا شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد جب آزادی ملنی شروع ہوئی ملکوں کو, تو وہ وحدت تو ختم ہو گئی تھی, چھوٹے چھوٹے ملک موجود تھے, ان میں سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان تھا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. جب پاکستان وجود میں آیا ہے پورے گلوب کے اوپر سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی کے اعتبار سے پاکستان تھا، نمبر دو پر انڈونیشیا تھا، اب غالباً ہم نمبر تین پر ہیں، انڈونیشیا نمبر ون پہ ہے، اور آبادی کے اعتبار سے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے اور ہم اس کے بعد. لیکن عالم اسلام کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان، اس وقت بھی 54-55 ہوتے تھے. یہ ملک نظریاتی ملک تھا، اور ہمارے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہود و نصارہ، جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کے ان رکوعوں میں، ان کی نگاہوں میں کھٹک رہا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ ہے تو اس ملک سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. وہ امت کی بات باقی جو ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اب ان کو اصل خطرہ پاکستان سے تھا. میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح، وہ کیفیت جو تھی وہ پاکستان کے حوالے سے تھی ان کے دلوں میں. چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ فوراً شروع کر دی، اور ہماری نادائکیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا، ہماری کوتاہی، ہماری غفلتیں، اور خوب انہوں نے ہمیں الجھایا. لیکن اصل مجرم ہم ہیں، ہم نے موقع ان کو دیا اور وہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور کامیابیوں پر کامیابیاں انہیں ملتی چلی گئی. ان کی پہلی کامیابی کیا تھی؟ بڑی کامیابی، ویزیبل. ویسے تو بہت ساری کامیابیاں ہیں، پہلا مارشل لا جو آیا لگا ہے وہ بھی امریکہ کے اشارے پر لگا ہے، دستور بن رہا تھا، اس میں اسلامی رفات شامل ہو رہی تھی، اس کی بساط لپیٹ دی گئی، ختم، چھٹی، مارشل لا آ گیا، بھول جاؤ دستور کو 10 سال کے لیے، پھر بھول جاؤ. خیر یہ جو کچھ ہوا وہ تو بہت ساری ایک لمبی داستان ہے ان کی کامیابیوں کی، لیکن جو سب سے بڑی ویزیبل شے ہے، یہ ملک دو دخت ہوا 24 سال کے بعد. ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا، بلکہ آبادی کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا حصہ ہے جو ہم سے کٹا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کیا، ایٹمی قوت بھی بن گیا، دنیا میں اس کی عزت رہی ہے، ایک مقام عالم اسلام میں بھی آپ کو معلوم ہوگا. سمٹ کانفرنس کے بعد، 1974 کی سمٹ کانفرنس کے بعد، تو پاکستان پورے عالم اسلام میں اس کی ایک امتیازی کی حیثیت جو ہے وہ مانی گئی تھی. اور پھر آپ کو معلوم ہے ایٹمی قوت بننے کے بعد پھر دنیا میں جس طریقے سے عالم اسلام میں خوشی کا اظہار ہوا ہے، اور پاکستان کو ایک بہت عزت کا مقام ملا پورے عالم اسلام. بہرحال لمبی داستان کو میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے احسانات کے مقابلے میں ہماری وہ بے ڈھنگی چال چلتی ہی رہی. علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو تصور پاکستان تھا، اور جو بہت واضح ہے دور حاضر میں ایک نمونے کی اسلامی مملکت، فلاحی ریاست، گویا خلافت راشدہ جو اس دور میں تھی، اس کا اس دور میں اس خلافت راشدہ کا ایک نمونہ، اس سے جو ہماری غفلت، مجرمانہ غفلت ہے، وہ اسی طرح جاری رہی. بھارت کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پوزیشن کم ملنا شروع ہوئی ہے، شروع سے ہی وہ تو ان کے ساتھ تھے، یہود و نصارہ، اور اس کے ساتھ مشرکین، جہاں سے کہ سورہ مائدہ کا 9 رکو شروع ہوتا ہے، 8 رکو میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے، پھر 7 مشرکین کو جوڑا گیا اگلے رکو میں، ان کو ارگے دوست مت بنانا، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. چنانچہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد تو اب سپریم پاور آن ورتھ جو ورلڈ بنی ہے، اس نے انڈیا کو اس علاقے کی منی سپر پاور بنانے کا فیصلہ کر لیا، کنٹینمنٹ آف چائنا، اور دوسری طرف یہاں جو اسلام آ رہا ہے، رشیا تو چلا گیا لیکن وہ جو جہاد کا جن بوتل سے نکالا گیا تھا وہ اب بڑھ رہا تھا، اس کی بھی خبر گیری کے لیے، اس کو بھی قابو رکھنے کے لیے منی سپر پاور اس علاقے کی انڈیا، پاکستان ہر اعتبار سے نگلیکٹڈ. بہت کچھ اللہ نے پاکستان کو عطا کیا، لیکن اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اور خاص طور پر پاک بھارت تعلقات، بھارت نے تو پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور نہرو کا ویژن کیا تھا، اس نے تو بالکل آغاز میں کہہ دیا تھا کہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا اور افغانستان، ان سب کے اوپر ہم نے سپریمیسی اور ڈومینیشن حاصل کرنی ہے. پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، افغانستان سمیت اور پورا علاقہ جنوبی ایشیا، اس سب کے اوپر سپریمیسی کے وہ خواب اس وقت سے دیکھ رہے تھے. چنانچہ واضح طور پر امریکہ کا جو جھکاؤ آیا ہے، کیونکہ پہلے بھارت جو ہے وہ ایک زمانے میں یو ایس ایس آر کے گھڑے کی مچھلی شمار ہوتا تھا، لیکن وہ بڑے سمجھدار ہیں ہمارے مقابلے میں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اس وقت بھی اچھے رکھے، اور ویسے بھی ان کا اسلام دشمنی میں سب اکٹھے، لہذا انہوں نے تو اکٹھا رہنا ہی تھا. لیکن اب واضح طور پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے فل سپورٹ، کلنٹن نے جو وزٹ کیا تھا اور اس وقت جو خطاب مجھے یاد ہے والد محترم رحمہ اللہ نے کیا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اب امریکہ کی ترجیحات کیا ہیں اور ہمارا مقام دنیا میں کیا رہ گیا ہے اور اب ہمیں کیسے سروائیو کرنا ہے، وہ بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی ہوا تھا. وہ پورا ایک ایجنڈا لے کر آیا تھا کلنٹن، اور کئی دن اس نے جو ہے وہاں پر سٹے کیا ہے، وہ یا بھرپور طور پہ اپنا سارا پلڑا وزن میں جو ہے امریکہ بھارت کے پلڑے میں اپنا پورا وزن امریکہ نے ڈال دیا، جبکہ پہلے دن سے امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہم تھے. لیکن وہ دورہ جو ہے وہ صاف بتا رہا تھا کہ تم اب امریکہ کے حوالے سے کسی شمار قطار میں اب نہیں ہو، بھول جاؤ. پھر اوباما کا دورہ بھی آپ کو معلوم ہے. پاکستان اور انڈیا کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں کوششیں ہوتی رہی ہیں، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن جو اصل ایشو ہمیشہ سے رہا کور ایشو وہ کشمیر ایشو تھا. بھارت ایک دن کے لیے بھی ہمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں حقیقی اعتبار سے. ہندو کے دل کو میں اگر آپ جھانکیں گے تو مہا بھارت اس کے ٹکڑے ہو گئے. وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو ان کے لیے نزدیک تو وہ ماں کی مانند ہے سرزمین. بہرحال کوششیں ہوئی، کشمیر ایشو اب اس پر گفتگو اگر شروع ہو گئی تو وہ سب معلوم ہے، اس لیے مجھے کس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مذاکرات میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کشمیر ایشو کو بنیادی بنائیں، کیونکہ تمام مسئلے اس سے متعلق ہیں. یہ حل ہوگا تو پھر نارملائزیشن ہو سکتی ہے، اگر وائز نہیں ہو سکتی. ہمارا اصولی موقف رہا ہے، یہاں تک کہ آگرہ مذاکرات جو مشرف نے کیے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ناکام ہوئے تھے کہ کشمیر ایشو کو اس وقت کی ایشو بنایا تھا اور اس پر مشرف نے اصرار کیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن کوششیں رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ آئے اور مسئلہ حل ہو، اور یہ دونوں ملک جو اب خاص طور پر نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں، اور یہ اگر کہیں یہ جنگ چھڑ گئی اور ان کا جو آپس کی کشمکش ہے اور تنازع ہے یہ بڑھ گیا تو پورے دنیا کے، پورے عالم کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. چنانچہ دباؤ بھی ڈالا جاتا رہا ان پر، اور بھارت کے پرڑے میں چونکہ ان سب نے اپنا وزن ڈالا ہوا ہے، لہذا پاکستان اب اس پوزیشن پر آ گیا تھا کچھ عرصے سے کہ بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آ کے بیٹھ جائے تو ہماری بڑی کامیابی. پچھلے دنوں تو یہی کامیابی تو شمار ہوتی تھی، اور مذاکرات بھی مذاکرات ہی بن گئے تھے، کالموں میں آپ نے دیکھا ہوا کوئی حاصل نہیں ہے. جب مذاکرات کیے ہیں بھارت نے اپنے مفاد کی چیزیں ہم سے منوا دی اور ہماری ایک بات بھی نہیں مانی. لیکن اب کچھ عرصے سے بھارت بھی بعض معاملات میں پاکستان کو فیور کر رہا ہے، لیکن اصل کور ایشو کی طرف وہ نہیں آنے دیتا، وہ ہے کشمیر ایشو. جب بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں مجھے یاد ہے والد محترم فرمایا کرتے تھے ایک اصولی بات، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے اس وقت آپ کے سامنے آ جائے، پس منظر پورا آ گیا. وہ بھی کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات میں فائدہ ہے، ہمارے بھی استحکام، معاشی استحکام، ہر اعتبار سے امن و سکون، ان کے ہاں بھی اسلحے پر کتنا کو ضائع ہوتا ہے اور بجٹ کا کتنا بڑا حصہ ہے جو فوج اور پھر اس ویپنز کی خریداری کے لیے خرچ ہوتا ہے، تو نارملائزیشن اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر ایشو کو بھی اس انداز سے کرنا کہ 100% ہماری ہی بات مانی جائے، اس کی بجائے کچھ لو کچھ دو کر کے اس کو تصفیہ کو کریں، یہ تقسیم میں ہند کے ایک نامکمل ایجنڈے کے طور پر اس کو مذاکرات کے ذریعے اور باہم مفاہمت کے ذریعے اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. جیسے کہ ظاہر بات ہے کہ لے دے کر، یہ نہیں کہ ون سائڈڈ ان کے حوالے کر دے، اس کے اندر جو ہے لیکن اس ایشو کو ریزالو کرو. لیکن ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ اگر ہم نے اپنے تعلقات کو دوستانہ بنانے کے لیے ہم نے قدم آگے بڑھائے تو ایک بات سمجھ لیں کہ چونکہ ہم نے اپنی نظریاتی بنیاد کو اس ملک میں مضبوط نہیں کیا، نظریاتی بنیاد ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ نعرے والا اسلام نہیں ہے. اب حقیقی اسلام آئے گا تو بنیاد مضبوط ہوگی، وہ نعرے کا دور گزر گیا، وہ ہندو کے مقابلے میں نعرہ چل گیا تھا. اب اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے حقیقی اسلام یہاں پر لانا ہوگا، شریعت قائم کرنی ہوگی، اللہ کا دین اس کو سپریم لا بنانا ہوگا. اور ہم نے اپنی اس نظریاتی بنیاد کو اگر مضبوط نہ کیا تو ہماری اور کوئی بنیاد ہے نہیں. بھارت ایک بڑا ملک ہے اور یہاں نظریاتی خدا ہوگا تو بھارت، یہ ویکوم جو کریٹ ہوگا تو بھارت ہمیں ہڑپ کر جائے گا. ہم جو اس سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، کبھی نواز شریف کے دور میں اور اس کے بعد جو ہے کبھی وہ مشرف کے دور میں، مشرف کے دور میں تو یہاں تک بھی آ گئی تھی بات، وہ امریکہ کے دباؤ کے تحت کہ اب کوئی جنگ نہیں ہونی ہے، یہ بارڈر کا علاقہ یہ جو سارا ہے واگا کا ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر بنے گا. یاد ہے آپ کو، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. چنانچہ وہ علاقے جن کی ویلیو جو ہے وہاں پر زمین کی، کوڑیوں کے دام وہ بکنے والے تھے، ایک ایکڑ جو ہے وہ بھی کوڑی کے دام ملتا تھا، اس کی ورتھ کہاں سے کہاں پہنچی. کوئی سوچتا بھی نہیں تھا اس طرف جانے کی، واگا بارڈر کی طرف ہم آگے بڑھے. لاہور کی جو بھی توسیع ہوئی ہے وہ تو اس طرف ہوئی ہے، ملتان کی طرف، ملتان روڈ کی جانب. تو یہ ہے، لیکن ایسے ایسے معاملات آئے ہیں، دباؤ کے تحت ہم نے یہ باتیں قبول کی ہیں اور کور ایشو کو ایک طرف رکھا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی تھی، چنانچہ اس میں ساتھ ساتھ ثقافتی طائفے بھی آ رہے تھے، اور ان طائفوں میں ظاہر بات ہے کہ طوائف نہیں ہوں گی، کلچرل تبادلہ ہو رہا ہے، دانشور بھیجے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں لکیر مٹا دی جائے، ہمارے دل ایک ہیں، یہاں آ کر پاکستان کے وجود کے خلاف ہزیان بک رہے ہیں. ہمارے یہاں سے دانشور جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کر ہاں اس لکیر نے خام خواہ ہمارے دلوں میں جو ہے نفرت ڈال دی ہے. یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور والد محترم یہ فرماتے تھے کہ جب ہمارا وہ نظریاتی استحکام نہ ہو، نظریاتی بنیادیں مضبوط نہ ہو، تو یہ نارملائزیشن اور دوستانہ روابط عملاً پاکستان کے وجود کو نہ صفر بنا دیں. اور بھارت کی خواہش یہ ہے کہ یا تو پاکستان ختم ہو جائے یا اس کی حیثیت نیپال جیسی ہو جائے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو بھارت پر. اور اب جو سامنے بات آئی ہے کہ موسٹ فیورڈ نیشن تجارتی اعتبار سے کھول دیے جائیں، کیونکہ وقت بھی کم ہے اشارے کروں گا، اس میں امریکہ کی ایک پلاننگ بھی شامل ہے، نیو سلک روٹ بنے، نیو سلک روڈ، اور اس کے اندر بھارت کے ذریعے پاکستان اور افغانستان اور روسی وسط ایشیائی ریاستوں تک یہ سارا ٹریڈ کا ایک نیا سلسلہ جو ہے یہ وجود میں آئے، بھارت کی ہیگی منی کو، اس کی جو ہے برتری کو، سپریمیسی کو یہاں پر مستحکم کرنے کے لیے، کہ معاشی طور پر بھی پورا تسلط ہو جائے بھارت کا. چنانچہ سب سے پہلے تو ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان کے ساتھ اوپن کی ہے، اب ان کا دباؤ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی اوپن کر دو. اور موسٹ فیورڈ نیشن کا ایک درجہ دینے کا ایک اور جو تقاضا ان کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ کہ تجارت کھول دی جائے، اس کو جو ہے پورے طور پر دروازے کھول دیے جائیں. بھارتی جو بھی ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے پاکستان کی منڈی جو ہے اس کو کھول دیا جائے. یہ سب کچھ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں تو پہلے انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے. جو لوگ خالص میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کی پوری بالا دستی اس علاقے پر قائم ہو جائے گی، ہم اس کے دستے نگر رو جائیں. ثقافتی طور پر وہ پہلے ہمیں فتح کر چکا ہے، سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، کراچی کا دورہ کیا تھا، میرا خیال ہے اب اس بات کو بھی 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم پاکستان کو ثقافتی اعتبار سے فتح کر چکے ہیں کلچرلی، اور ثبوت کے طور پر اس نے کیا کہا تھا، جا کے دیکھ لو، اس نے کراچی کا ہی دورہ کیا تھا، پورے پاکستان کا حال یہی ہے، ویڈیو شاپس کے اوپر سب سے زیادہ انڈین موویز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اور وہی سب سے زیادہ دلچسپی سے دیکھی جاتی ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اب انڈین کلچر جو ہے وہی پاکستان کا کلچر ہے۔ ان حالات میں نارملائزیشن اور بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینا اور تجارتی روابط برقرار بحال کرنا، میٹیریلسٹک بھی ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان جو مقام اللہ نے دیا وہ ختم پھر بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا، یہاں کی انڈسٹری تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، بالکل بٹا بیٹھ جائے گا، ہمارے یہاں کچھ نہیں بنے گا، پہلے چائنا نے یہاں کی انڈسٹری کو بیڑا غرق کیا، اس کا تباہ کیا، ہم نے خود جو کیا وہ تو اس کو الگ ہے، اس کو میں ایک الگ رکھ رہا ہوں، لیکن انٹرنیشنلی اور پھر بھارت کی جب یہاں پر اس کی رسائی ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے، اور وہ پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے اپنا تجارتی نقصان بھی برداشت کر لے گا، وہ بنیا ہے، بڑا عیار ہے، وہ دور کی دیکھتا، چنانچہ اس اعتبار سے بھی ہم اس کے رحم و کرم پر ہی ہوں گے کچھ عرصے کے بعد، وہ ہمیں نیپال کا درجہ دے اور ایک طفیلی ملک کے طور پر ہمیں برقرار رکھے، یا یہ ہے کہ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے اور جس کے لیے تمام عالمی قوتیں اس کے ساتھ ہیں، اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے نزدیک جو زیادہ اہم تر بات ہے، یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اسلامک آئیڈیالوجی، واحد ملک جسے اللہ تعالی نے وہ قوت عطا کی ہے جو اس دور میں ڈیٹرنس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، ایٹمی قوت، اور انڈیا کو بھی کسی قدر تھاما ہوا ہے تو اسی ڈیٹرنس نے تھاما ہوا ہے، ورنہ انڈیا شاید کب کا جو ہے وہ اپنے اصل مقاصد پورے کر چکا ہوتا۔ اس ساری صورتحال میں اگر واقعی خودداروں کی طرح رہنا ہے، غیرت مندوں کی طرح رہنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی اس قسم کے روابط بھارت کے ساتھ بحال نہ کیے جائیں، سب سے پہلے اپنی آئیڈیالوجی کو استنتن کیا جائے، نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد بھارت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی تو کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، بالکل کچے گھروندے کی طرح بہ جائے گا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ، وہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہیں لکھی ہے کہ ان کا بھی ایک ویژن تھا اور ان کا بھی ایک کشف تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے جو اعلی گھرانے ہیں ہندوؤں کے، برہمن، یہ اسلام لے آئیں گے، اسلام کی حقانیت اس طرح ان پر منکشف ہوگی کہ وہ اسلام کی طرف آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو حقیقتاً ان کے پاس تو کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کچھ ہے کہ ان کے پاس جب وہ ویکوم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگراموں میں بھی اس طرح سے وہ آتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہندو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، اپنے ہی مذہب کے خلاف جو ہے وہ ساری باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اصل میں آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس وقت تک صفر ہیں جب تک اپنی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز کو مضبوط نہیں کرتے اسلام کو، اور اس کے لیے عملی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم و غالب کر کے دکھا دیں، پھر روابط بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے بعد نارملائزیشن جو ہے اس سے خیر وجود میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے سارا کا سارا نقصان اپنا ہے، اور انہیں بھی اندازہ ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان ایک بڑا مضبوط اسلامی بلاک بن سکتے ہیں، لہذا تمام عالم کفر کی قوتیں اب ہمارے خلاف اکٹھی ہیں۔ وقت نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہوا تھا اس پر بھی کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، اور میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، صرف اسی کا ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا کہ محمد ایجنسی کے اندر جو اب نیٹو افواج کی طرف سے جو فضائی حملہ ہوا ہے ہمارے پاکستانی چوکیوں پر، اور کتنے ہی ہمارے اہلکار فوجی جو ہیں اس میں شہید ہوئے، اب اس کے بعد جو ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے، یعنی ہم نے اس پرائی گیم کے اندر کود کے جو نقصانات اٹھائے ہیں وہ سب کہتے ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ گنے نہیں جا سکتے، ہر پہلو سے نقصان اٹھائے، تو آخر کب تک اس پہ رہیں گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اور بظاہر محسوس ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری عسکری قیادت کی بھی کچھ آنکھیں کھلی ہیں اور وہ کچھ سٹینڈ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، حالات نے ان کو اس کارنر تک پہنچا دیا، لیکن اب کھڑے ہونا ہوگا. اب بہت سی آوازیں آ رہی ہیں کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور کس کا انتظار ہے؟ اور یہ بہترین موقع ہے، اور اس وقت امریکہ بیک فٹ پہ ہے، اس لیے کہ کوئی ان کے پاس تعویل نہیں ہے. جس انداز سے یہ معاملہ ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی جوابی اٹیک کرنا چاہیے تھا، ایک رائے یہ ہے، لیکن ایک رائے اور بھی ہے کہ اٹیک نہ کرنے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم بھی اٹیک کرتے تو پھر یہ معاملہ عالمی دنیا میں پوری ورلڈ جو میڈیا اس پر اس طریقے سے آتا کہ آپس کی جھڑپ ہوئی ہے، اور پھر اس میں پہل کون کر رہا ہے؟ کہ وہ جس کا میڈیا زیادہ طاقتور ہے وہی کہے گا جی قصور اس کا تھا. اب یہاں ان کے پاس کوئی تعویل نہیں، اتنی کھلی حقیقت ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. چنانچہ عالمی قوتیں بھی ہماری اخلاقی تائید، بہت سی عالمی طاقتیں جو اس اخلاقی تائید کرنے پر مجبور ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور وہاں وہ شکست کھا رہا ہے، زخم چاٹ رہا ہے نیابتِ طالبان کے ہاتھوں. تو اب اور کس وقت کا انتظار ہے؟ الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. لیکن ہمت تب پیدا ہوگی، ہمیں یقین ہو کہ ایک برتر قوت ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس کے وفادار بن جائیں، سچی توبہ کریں، امریکہ سے رشتہ توڑیں، رب سے ناطہ جوڑیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.